بتایا گیا کسی وجہ سے بات کو کر سکتے ہیں. اپنا مسئلہ جو خون لگا ہوا ہو اگر اسلامی ملک کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ صحیح طریقے سے ضرور ہوا نہ کہ اس خون کو بالکل پاک مانا جائے گا. جب انہیں کھانے میں بتایا جائے گا تو گوشت کو چھوڑ کر آپ نے جتنا کھانا ہے وہ بالکل پاک رہے گا. اب اگر آئے گا کوئی خون اس میں کے ساتھ جب خون کی مقدار اتنی کم ہے تو وہ سالن میں یا چاول میں یا پانی میں یا مسالے میں دل ختم ہو رہا بالکل اس کا نام نشان پتا جا رہا ہے. اسے سفائی کی سزا میں رہتے ہیں تو مستحق ہو رہا بالکل ختم الگ ہو گئے اس کا خون ہی نہیں رہا. اس صورت میں اس خون کا کھانا بھی جائے لیکن جیسے میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا خون کی مقدار اتنی کم ہے کہ وہ پانی میں مل کر بالکل ختم ہو گئے اور وہ خون رہا ہی نہیں. اس اعتبار سے اس کھانے کا کھانا بالکل جائز ہے. اس کے بارے میں پتا ہے کہ ایک آدھ پندرہ خون اس میں نہیں ہوا ہے لیکن اگر گوشت پر لگا ہوا خون اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ کھانے میں مل کر بھیج تو گئے اگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اس کے آسار بات اس صورت میں کھانا پاک ہے. اگر استعمال میں کھانے کے استعمال میں نہیں جا سکتے کیونکہ خون کا کھانا بہرحال خراب رہتا ہے. اصل مسئلہ اتنا زیادہ مسئلے نہیں تھا جتنا پچھلی دفعہ کے مسائل میں اس سے بن گیا تھا اس کو اتنا ہی میں رکھتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی آپ کو سامنے ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں اپنے مجاقوں کو بہارت ہی پر کر رہے ہیں. اب آج کے سلسلے کے مطابق ان کو ہوتی ہے اب کے درمیان میں جو اہم مسائل بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ پتا چل گیا کہ اسلام میں کتنی نجاتوں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل گیا جو نجاتوں سے اسلام نے بتائی ہے اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز بات ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ جو نجاتوں سے اسلام میں ہیں یہ کبھی بات نہیں ہو سکتی. یہ نئی نجیب ہے ہمیشہ نجیب ہے نجات اور پیمانے سے لے کر آپ سے جوڑا ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ نزدیک رہے. مگر یہ چیزیں دوسری آپ چیزوں کو عارضی طور پہ نزدیک کر سکتی ہیں. پھر جب وہ دوسری چیز نزدیک ہو جائے تو اسے دوبارہ کام کرنے کا طریقہ آ گیا بیان ہو گیا تفصیل کے بعد. یہ دو چیزیں درمیان میں بچی. پہلی چیز تو یہ کہ ایک بات چیز نجس چیز سے مل کر کیسے نزدیک ہو جائے اور دوسرا یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا چیز پاک ہو گئی خدا چیز نہیں ہو گئی. تو آج جو سلسلہ شروع ہو رہا اس کی ہیڈنگ آپ کو کتابوں میں ملے گی کہ پاک چیز کیسے نزدیک ہوتی ہے. پھر ذہن میں رکھیں تو قدرتوں کے 10 سے 11 چیزیں تو اسلام میں ہمیشہ نزدیک رہیں گی. جب بھی کسی پاک چیز کے ساتھ ملیں گی تو اس کو نزدیک کر دیں گی مگر چند شرائط کے ساتھ اسی کی تفصیل آج آپ کے سامنے دیکھ لی گئی ہے. تو مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا جو کہیں گے نجاتوں سے اسلام میں 10 یا 11 ہمارے دل کے بچے میں 10 اور ہمارے کمینی کے سب میں 11 یہ کہیں نجاتوں یا دنیا کی کسی بھی بات چیت سے ملے مرمت کے چار کسی بات چیت سے ملے مسئلہ خون کسی بات چیت سے ملے مطلب یہ 10 یا 11 نجی چیزیں جب کسی بات چیت سے ملتی ہیں تو 3 شرائط کے مطابق اسے نجیب کرتی ہیں یا تو 3 باتیں پائی جاتی ہیں. نجی چیز اور بات چیت آپس میں مل رہی ہے. اب اگر درمیان میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو نجی چیز اپنا اصل بات چیت پہ ڈالے گی اور اسے بھی نجیب کر دے گی اور اگر 3 میں سے کوئی ایک شخص ہی نہیں تو نجیب اور بات چیت آپس میں ملیں گے مگر بات بات رہے گا نجیب نجیب رہے گا ملنے کے باوجود اثر کوئی نہیں ہوگا بات چیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو 3 شرطوں کے ساتھ جب نجیب چیز بات چیت سے ملے تو وہ بات چیت کو بھی خراب کر دیتی ہے یعنی نجیب کر دیتی ہے. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 درمیان میں کوئی رسوبت ہونا چاہیے کوئی شریف یا رسوبت ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ رسوبت ہی دوسری ہونا چاہیے یعنی سرایت کرنے والی، پہنچنے والی، آگے پہنچانے والی، ایسی رسوبت ہو جو اپنے اثر کو آگے پہنچا سکے. اور نمبر تین، وہ صرف جسے میں انسانی کے بارے میں مسئلہ تو صاف اور نظیر چیز کی ملاقات جس میں انسانی کے اندر نہ ہو بلکہ باہر. یہ تین بنیادی چلتے ہیں. اب اس کی طرح وضاحت کچھ مثالیں مسئلے اس کے ساتھ بالکل واضح ہوں کہ ایک نظیر چیز مثلاً نشاد یا کتا ایک صاف چیز سے مطلب ہمارے جسم تک پڑ رہا ہے. اب ہمارا جسم اسی وقت نظیم ہوگا جب یہ تینوں باتیں پائے کہ درمیان میں رسوبت ہو، رسوبت مستری ہو یعنی سرایت کرنے والی ہو، آگے پہنچنے والی ہو، اور نمبر تین یہ کہ اس بات پر نظیم چیز کے آپس میں گرنے کا ہو ہمارے جسم کے اندر نہ ہوا ہو بلکہ جسم کے باہر ہوا. جب ان تین شرائط کے ساتھ وہ گستا ہم سے ٹکرا ہے، جب یہ صاف کا مدرا ہمارے جسم پر گیا تو ہمارا جسم نزدیک ہو. اب یہ ایک الگ محنت ہے جو آدمی کے مسائل میں آئے گی کہ ہمارے جسم کا کتنا حصہ رہتے ہو اسے غلط مسئلہ تو بعد میں بیان ہو. اب ان تین مسئلوں کی بدلاؤ کرو تو پہلی شرط یہ تھی کہ صاف اور نزیر چیز جب آپس میں دے تو درمیان میں رسوبت ہونا چاہیے. چاہے تو رسوبت یعنی وہ چڑی گلاوٹ بچے چیز پر ہو اور آپ کی بالکل چوکی ہو، کیا نجیب چیز بالکل چوکی ہو جیسے دکھا اور آپ کی نجیب پر میری ہو جیسے ہمارا ہاتھ جو پانی میں ڈوبا ہو، کیا کہ دونوں میرے بہار چیز میں صحیح ہونا چاہیے. صحیح چاہے دونوں پر ہو یا کسی ہو، لیکن اگر دونوں چوکے آپ چیز کی چوکی ہے اور نجیب چیز کی چوکی ہے، ایک نہیں ہزار کا سوائی آپس میں ملے بات چیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جیسے پہلے بات تھی نجاتوں سے ملنے کے بعد بھی ایسے ہی بات ہوگی. چنانچہ اگر دوسرے پیشاب پر ہمارا پیر ہو جائے اور پیر کی دوں گا ہو پیشاب کی دوں گا ہو تو ہمارا پیر کا ہو. اگر مردہ ٹوٹا ہوا مردہ اس پر ہمارا کپڑا مل جائے کپڑا بھی ٹوٹا ہے مردہ بھی ٹوٹا پتہ بالکل بات ہے. مستحب بتایا گیا کہ اگر انسان کسی مردہ انسان کے جسم کو چھو جبکہ دونوں چھوتے ہم نے ہاتھ سے چھوا ہے مردے کے جسم کو ہمارا ہاتھ بھی چھوتا ہے مردہ بھی چھوتا ہے اس میں مطلب یہ تو واجب ہو گیا اپنی شرائط کے ساتھ وہ غلط مسئلہ ہے. اگر ہمارا ہاتھ نجس نہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ اس ہاتھ کو پاک کر دیا جائے وہ بھی واجب نہیں بلکہ ایک چونکی چیز دوسری چونکی چیز سے ٹکرا رہی درمیان میں کوئی رسوبت نہیں تو دونوں جو پاک ہے وہ پاک رہے. اگر مستحب یہ ہے کہ مردہ اگر ٹوٹا ہوا اور ہم چونکے ہاتھ سے اسے چونے جو اپنے ہاتھ کو نجیب سمجھ کے پاک کریں یہ صرف ایک احتیاط باقی تو کمی ایسی ہے احتیاط بھی نہیں کہ اپنے آپ کو نجیب سمجھ. میں اور اس کی باتیں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارا سوبا جسم کافر کے سوکھے جسم سے ٹکرا ہم بات رہے ہیں اگر ہمارا سوبا جسم کتے کے سوکھے جسم سے ٹکرا یا سور کا جسم سوبا ہوا خود ہو رائٹ اور ہمارا جسم یہ آپ ان سے ٹکرائے تو ہم بات رہے ہیں. یہی مسئلہ کمرے کا ہم جا رہے ہیں ہمارا مسئلہ بالکل ڈرائی ہے سوبا ہوا قریب سے کوئی سوبا ہوا کتا گزر گیا ہمارے کمرے سے ٹکرانا ہوا گیا کپڑا بالکل پاک رہے. اسی حالت میں ہم جا کے مسجد میں ہاتھ پڑ سکتے ہیں. تو میں کپڑا اتنا واضح ہے کہ زیادہ مثالیں دینا بیکار ہے صرف اس لیے کہ کتے اور کافر میں جو کہ لوگ بڑا احتیاط سے پہنچاتے ہیں سب ہو جاتا یہ جیسے ممکن ہے کہ کتا ٹکرائے اور اسی طرح مار رہے اس لیے میں نے اس کی بتا دی. اس مسئلے پر تو زیادہ بحث کرنا پڑے گا البتہ اس کا ایک پہلو اور واضح کرنا پڑے گا. تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ پاک اور نجس چیز کے آپس میں ہے اگر درمیان میں رسوبت یا گلاہٹ یا قریب نہیں ہے تو اس ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاک چیز پاک رہے گی. اب پر جتنی میں نے مثالیں دی یہ سب دوست چیز کے بارے میں ہے بڑے چیز کے بارے میں. یہی اصول لکوڈ چیزوں کے بارے میں یا مائع چیزوں کے بارے میں یا سجاد چیزوں کے بارے میں بھی یعنی وہ چیز مائع حالت میں لکوڈ طور پہ ہے بہنے والی, اصول اس میں بھی یہی کہ اگر کوئی بہنے والی چیز بھی پاک ہے اور کسی لذیذ چیز سے بھی اور جس میں رطوبت نہیں ہے جس کے چیز پاک رہے گی. اب یہ مسئلہ مجھے اندازہ ہے کہ اتنا واضح نہیں ہوا ہوگا, لیکن یہ اس لیے میں نے بتایا کہ جب یہ رطوبت حکومت کا مسئلہ آتا تو عقل غلط سے فیصلہ کرتی ہے, عقل تو نہیں اس بات کر رہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی پہننے والی چیز ہے وہ نجاست سے ملتے ہی نزیز ہو جائے گی, کیونکہ پہننے والی چیز ہے تو اس سے رطوبت ضرور ہو, مگر نہیں اسلام کے حکم نہیں مانا گیا. اسلام کہتا ہے کہ اگر پہننے والی چیز بھی ہے اگر اس سے رطوبت نہیں گراہٹ نہیں صحیح نہیں, اگر آپ اسے اپنے ہاتھ میں نمبر دیکھ دیں تو آپ کے ہاتھ سے کوئی صحیح نہیں لگے, تو ایسی جانے والی چیز میں بھی یہی اصول ہے کہ وہ نجیب نہیں ہو. یہ کون سی چیزیں سونا چاندی تانبا لوہا یہ آگے کتنی میٹل, ان میں یہ ہے کہ ان کو پگھلا دیا اتنا گرم کیا جائے گرم کیا جائے کہ اندر سے پانی بھر جائے, تو اب یہ بائیں حالت میں تو آپ پہنے والی تو ہوگی اگر حکومت اس میں نہیں ہوگی, گلاب کے اگر سونے گلاب بنا رہا ہے میرا اب دیکھیے اگر سونا نجیز ہو جائے اور وہ عورت وہ سونا پہنے رہے تو نجاست سے مانی جائے گی نماز وغیرہ میں نکال, تو اگر ایک کنار سونے سے زیور بنا رہا اس نے سونے کو پگھلا کر ایک نجیز برتن میں رکھ دی, برتن نجیز سونا اس کے اندر اس نے رکھا, رکھنے کے بعد اسے نکال کر اور دوبارہ کسی سانچے میں ڈال کر دوبارہ زیور بنا اپنے پاس رہے, بے شک سونا پگھلی ہوئی حالت میں نجیز برتن کے اندر لیکن جو کہ بیچ میں رسوبت نہیں کوئی اجازت نہیں صحیح نہیں, اس لیے سونا نکلنے کے باوجود اور نجاست سے ملنے کے باوجود بات رہا ہے. کیا جیسے پارے کی مثال جو مرکری ہے کارا ہے تھرمامیٹر کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہو وہ کارا, اگر اسے ہم کسی برتن میں لیں تو اگر تو وہ پہننے والی حالت میں ہے لیکن اجازت میں صحیح نہیں ہے اس کے اندر, اس اعتبار سے نجی چیز سے ملنے کے باوجود بات رہے گا. یہ مسئلہ جو کہ اتنا پیش نہیں آتا ہے اس لیے زیادہ وضاحت ہوگا. اب آئیے جو دوسری شرط ہے اس کی وضاحت. اچھا اس کے لیے مجھے پھر سائنس میں مخصوص سند اور اشتہار ہیں, لیکن مخصوص اشتہار انگریزی ترجمے سے میں واپس نہیں اب بھی دوسرا مسئلہ رہا ہوں, اس لیے میں خالی الفاظ میں وضاحت کروں گا, آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ جائیں گے تو دن کا میرے سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہو جس نے بہت سے سائنس پڑھے ہوئے بھی. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ کہ ایک پاک چیز نجیس چیز سے ملے, پہلی شرطوں کے رسوبت ہونا چاہیے, رسوبت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ رسوبت ہونا بھی بیکار جب تک کہ رسوبت سے مصری نہ ہو. مصری کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ایک لفظ آتا ہے سرایت, آگے پہنچ جانا, یعنی ایسی رسوبت ہو جو اپنے اثر کو آگے پہنچانے والی ہے. جیسے بیکار اس میں رسوبت ہے اجازت ہے اور اگر آپ اسے اپنے ہاتھوں میں لیں گے پھر بیکار کو پھینک بھی دیں گے تو اس کی رسوبت ہاتھوں تک پہنچ جائے گی, پتا چلے گا کہ آج یہ رسوبت ہاتھوں پر لگی, بیکار پھینک دیا مگر رسوبت لگی, زیادہ خون ایک ٹو لے کر پھینک دیا جائے پھر بھی اس کی گراہٹ اور سبھی ہاتھوں پر باقی رہ جائے گی. یہ ہے رسوبت مصری, یعنی ایسی رسوبت جو اپنے اثر کو آگے پہنچا دی, یعنی اس میں گراہٹ ہونا چاہیے اور ایسی گراہٹ جو دوسری چیز پر پہنچ جائے. میں بات واضح نہیں کر پا رہا ہوں, مثال دوں گا تو واضح ہو جائے. دیکھیے گراہٹ کی ایک قسم تو یہ ہے, دوسرے الفاظ سے یہ کہیے وہ رسوبت جو برایات آگے بڑھتی ہے اور کسی چیز کو جیا کر دیا, ابھی آپ مثال سن کے واضح ہو جائے گا. زمین ہے نجیب, زمین ہے نجیب اور سیدھی زمین ہے, اگر وہ گراہٹ ایسی نہیں ہے کہ پانی بڑھنے لگے تو زمین گیری, اس کے اوپر آپ نے بڑا بھاری خالی بھیجا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد آپ یہ دیکھیں یا کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد یہ جو زمین کے اندر کی رطوبت ہے یہ خالی کی عمر آ جاتی ہے. خاص طور پر تہخانے, تہخانہ اگر صحیح طریقے سے نہ بنا ہو, انڈر گراؤنڈ جو بنگلہ بنایا جاتا اب تہخانے کے اندر زمین ویسے ہی نمی ہوگی رطوبت ہوگی اس پر پانی مل جائے زمین میں جس زمین کے اندر رطوبت کچھ اچھے دماغ آپ یہ لیکن کہ زمین کے اندر کی رطوبت پانی کے اوپر آ جائے پانی جیتا جیتا لگنے لگا جب کہ یہ براہ راست نہیں آئے زمین کے اندر سے اڑ گیا ہے تو پوچھ کر کے آئے ایسا نہیں جس طرح پانی بہ کے جاتا ہے یا جس طریقے سے اگر خون جو ہم نے لیا وہ بہ کر ہمارے ہاتھ میں آئے پھول کر جسے کہتے ہیں نجاست ایک رطوبت جو ہے وہ پھول کر تو اس نے اس پانی کو پیلا کر دیا اب تک زمین کے اندر جو پانی جیسی نمی ہے وہ جو نمی وہ زمین کے اندر سے اڑ کے پانی سے پہنچ کے پانی کو پیلا کر دیا مگر ترنگ پانی کا ریشن نجس کی اس کی زمین اس کی رطوبت بھی آئی ہے صاف چیز پر لیکن یہ رطوبت بہ کر نہیں پہنچی اڑ کر پہنچی پھول کر کے پہنچی اس لیے اس رطوبت کو اسلام نجیب نہیں مانتا ایک کتاب میں اور نسبت کے دو مثالیں سمجھ میں آ گیا ان سے بندہ سمجھ میں آ گیا نہیں آیا تو اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا پا بس پیچھے کے ایک گٹر ہے کنواں آج کل کی گٹر لائن کا سسٹم دوسرا ہے جیسے پہلے زمانے میں تھا جو پورا کنواں کھولتی ہے گھر گھر کی نظر تک اس کے اندر پہنچی جا رہی ہے جب وہ کنواں بھر گیا ان کو لگتا ہے کہ دوسرا کنواں کھولا اس کو استعمال کرنے لگے جو پرانے بنانے کے گٹر تھے اسی حد تک سے مطلب آپ کی گٹر لائن کے بارے میں بھی ہے اگر پائپ اس سے صحیح بنے ہوئے گا اب ایک کنواں ہے پورا نجاست سے بھرا ہوا ان سے دو فٹ کے فاصلے پر ایک مکان ہے کنویں اور مکان کے درمیان کوئی راستہ نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکان کی دیواروں وہ کنویں کی نمی پہنچنے لگے اور دیواریں گیلی ہونے لگی اگر ایک کوئی دو فٹ ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ اب یہ جو نمی یہ باقاعدہ بہ کر نہیں پہنچی بلکہ یہ کہیے کہ دو پر پہنچی وہ آیا بن کے پہنچی بہتر بن کے پہنچی اس قسم کی اگر رطوبت ہے تو وہ بھی کسی چیز کو نجیب نہیں کرتی پورا نجاست سے بھرا ہوا کنواں اس کے اندر جتنی نجاست ہے وہ سب اسلام کے مطابق نجیب ہے اب اس سے جو رطوبت ہو رہی چرن اپر کہتی ہے کہ وہ بھی نجیب یہ رطوبت کھول کر اگر کسی دیوار میں جا رہی ویسٹ کے ذریعے سے بخارات کے ذریعے سے تو وہ دیوار جیلی دیکھ کر ہو اگر نجیب نہیں مانی جائے جیسے علماء اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ اگر ایک مسجد کے قریب ایک گٹر بنا ہوا یا کنواں بنا ہوا اور کچھ عرصے کے بعد اس گٹر کے بخارات یا نمی اور کھول کر مسجد کی دیوار پر پہنچ رہے اور مسجد کی دیوار ہمیں ہمیشہ گیلی نظر آتی بنیادوں کے یا نیچے کی طرف اور مسجد کو پاس کرنا تو واجب لیکن اس طرح اس مسجد کو پاس کرنا واجب نہیں کیونکہ نجاست سے اس طرح کی رطوبت جو کھل کے جائے گی چلا یہ کسی چیز کو نجس نہیں کرے گی مسجد کی دیوار پر چاہے یہ رطوبت جو ہے اتنی زیادہ پہنچے کہ دیوار بن جائے ٹوٹ جائے گر جائے مسجد گر جائے مگر پھر بھی اس رطوبت کو نجس کرنے والا نہیں بنتا جائے گا آئیے میں مسئلے کو دوبارہ دوہرا دوں مثالیں دوبارہ نہیں دوہراؤں گا دیکھیے کہ کتنا واضح ہوا یہ ایک پاس اور نجس چیز کے درمیان میں اگر رطوبت ہو تو پاس چیز نجس ہوگی اگر شرط یہ ہے کہ رطوبت جو وہ بہ کر پاس چیز تک پہنچے یا دونوں آپس میں ملے اور ایک کی رطوبت دوسرے پر ٹرانسفر ہو عام طریقے سے اگر بخارات میں یا ہوا میں ہو نجس چیز کی رطوبت پاس چیز تک جا رہی اس والی رطوبت نجس نہیں کرے گی اور وہ پاس چیز مانگ رہے گی یہ جتنا میں واضح کر سکتا تھا میں نے مسئلے کو واضح کر دیا اب آئیے تیسری اور آخری شرط کہ ایک پاک اور نجس چیز جب آپس میں ملے گی تو یہ پاک چیز کب نجس ہوگی جب دونوں کے بیچ میں رطوبت ہو رطوبت کی بہ کر پاؤں پھول کر نہ پاؤں اور تیسری شرط یہ کہ پاک اور نجس چیز آپس میں جو ملے تو یہ جسم کا عمل جسم کے اندر نہ ہو جسم کے باہر جیسے فرض کیجیے کہ انسان کے ناک سے پانی نکلا چاہے پتا ہو یہ پانی خون سے مل کے آ رہا ناک کے اندر خون ہے یہ پانی اس خون سے مل کے آ رہا لیکن یہ ناک کا پانی جب باہر نکلا تو اس میں خون نہیں لگا شرم اس کو پاک سمجھا جائے بیشک جو خون جیسی نجاست سے مل کے آیا مگر جو بھی یہ ملا ہے جسم کے اندر والے حصے اور اندر کے حصے میں خاص اور اچھی چیز آپس میں ملے تو کوئی ایک دوسرے کو اپنا اثر ٹرانسفر نہیں کرتی، اس لیے اس کو خاص مانا جائے. کیا تو توسیع اور نسائل میں ایک مثال دی کہ اگر انجیکشن لگایا جائے اور انجیکشن کی کل جسم کے اندر موجود خون کو ملے، خون تک پہنچے وہ کیوں، اور پھر لیکن جب خون کو باہر نکالے اس کا خون نہ لگوا ہوا تو اگر سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ سوئی خون سے پھر پر آئی مگر پھر بھی یہ کام، اس لیے یہ نجاست سے یہ جسم کے اندر ملی اور جو بات چیز انسان کے جسم میں نجاست سے ملے وہ چیز کبھی نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ یہی ہو اگر باہر پڑے ہوئے خون کے قطرے سے نہیں ملتا تو فوراً عجیب ہو جائے گی، اور اندر اگر پورے جسم کے خون سے مل گیا تب بھی یہ بات رہے. یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. تو مسئلہ اس وقت جا کے مکمل ہوئی کہ جب کوئی خاص چیز کسی نجیب چیز سے ملی اور دونوں کے بیچ میں تین چندے پائی جائیں، نمبر ایک یہ کہ کوئی رسوبت ہو، نمبر دو یہ کہ رسوبت بہتر ہوتے، اور نمبر تین یہ کہ یہ خاص اور نجیب چیز جسم کے اندر نہ ملے باہر جائے تو وہ خاص چیز نجیب ہو جاتی ہے، اس کو نجیب مان لیا جاتا اور اب اسے صاف کرنا ضروری ہے نماز وغیرہ کے لیے جو بعد میں ہم کرانا ہے. اب آج کی جو حکومت تو یہاں تک پہنچی کہ بات چیز کیسے نجیب ہوگی، اس میں ایک آخری مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ اگر کبھی یہ صاف اور نجیب چیز آپس میں ملے اور شک ہو جائے کہ یہ شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، مطلب صاف اور نجیب چیز آپس میں ملے مگر شک ہو گیا کہ بیچ میں رسوبت کی ہے نہیں، کافر سے ہم نے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد شک ہوا کہ بیچ میں گراہٹ اور پانی تھا یا نہیں، اس کا چلتے چلتے ہمارے کپڑے سے کپڑا بھی نکل گئے، شک ہونے لگا کہ اس کا جسم گھیلا تھا یا نہیں تھا. بعد پر نجیب چیز کو ہم نے ملتے تو دیکھا مگر شک ہو گیا کہ بیچ میں رسوبت کی ہے نہیں. شریعت کہتی ہے شک پہ توجہ نہ دیں گنوانوں میں، زیادہ شک ہو جائے تو یہی سمجھیں کہ رسوبت نہیں اور اپنے آپ کو پاک مانیں، یعنی پاک اور نجی چیز کو خلاف آپ دیکھیں تو دیکھا جب تک کہ یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بیچ میں رسوبت ہو. آج دونوں کو ملتا دیکھا شک ہے کہ رسوبت ہے کہ نہیں، پاک چیز کو آپ پاک سمجھیں. اسی مسئلے میں دوسرا شک بکیل ہے کہ پاک اور نجی چیز ملے اور اس کے درمیان رسوبت ملنے کا بھی یقین، رسوبت کا بھی یقین، دونوں یقین، مگر شک ہے کہ رسوبت کون سی، ان پر پہنچنے والی یا بہن کے پہنچنے والی. یہ یقین ہے کہ بات میں ایسی چیز ملے رسوبت ہی ہے مگر کیسی رسوبت، اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ پاک چیز کو پاک مانو بچوں کے بیچ کی رسوبت کرے. نمبر تین کے کسی میں وہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ رسوبت ہے شک ہو رہا ہے کہ اتنی کم ہے کہ دوسری چیز پر پہنچ جائے یا زیادہ، اس صورت میں بھی پاک چیز کو پاک مانو. ایک تیسرا شک اور سن لیجیے پھر یہ گفتگو ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاک اور نجیب چیز ملے، یہ یقین تھا پہلے ملنے سے پہلے معلوم تھا کہ رسوبت ہے اور اتنی رسوبت ہے کہ یہ دوسری چیز کو نجیب کر سکتا، یہاں تک یقین. مگر اس وقت دونوں میں مطلب گھستے کو ہم نے پانچ منٹ پہلے دیکھا، اتنا گیلا تھا کہ اگر ہمارے جسم سے لگا تھا یا کپڑوں سے لگا تھا تو ہمارے کپڑے یقیناً گیلے ہو جاتے. پانچ منٹ پہلے وہاں بیٹھے دیکھنا ہم اپنے سامنے لگے ایک دم سے وہ کتا اس سے بھاگا ہمارے کپڑوں سے لگاتا ہوا چلا، جسم سے لگائے تو شاید احساس ہو جائے کہ پانی لگا نہیں لگا، کپڑوں میں کیا بتا دیتے. اب شک ہو رہا پانچ منٹ پہلے تو یقیناً اتنا گیلا تھا کہ نجیب کر سکتا تھا، کیا جب اس سے ٹکرایا اس وقت کی اتنی رسوبت اور گیلاہٹ باقی تھی یا ٹوٹ گئی ہو، کم ہو گئی ہو، ہوا میں اڑ گئی ہو، کیا ہو رہا. اس تیسری صورت میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ دیکھنی آپ اور اپنے آپ کو نجیب پا سکتے، جب آپ کو دیکھنی بات ہے کہ پانچ منٹ پہلے اتنا نجیب اتنا گیلا تھا کہ وہ اپنی رسوبت کو ہمیں ٹرانسفر کر سکتا تھا، اب جب ہو رہا تو پہلے والی حالت کو صحیح تھا. اگر آ رہا ہے کوئی اور آ رہا ہے تو میں نے یہاں بھی کہتے کہ اس صورت میں بھی آپ شک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پانچ منٹ پہلے کی بات سے ہمارا تعلق ہے، جب اس کا ہم سے ٹکرایا
اس وقت اس میں اتنی رضوت تھی کہ ہمیں نجس کرے یا نہیں, شکر یہی سمجھیں کہ نہیں ہمیں نجس نہیں کر سکتا ہے, ہم پہلے بھی پاک تھے اب بھی پاک. یعنی ان مسائل کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ خود رحم اور لوگوں کے شکوں پر بیماریاں پیدا ہوتی سب ختم ہو جائیں. اسلام اتنی سہولت کو چھوٹ دے رہا ہے نجاتوں کو باہر کہ نجس کی تیاگ کر رہا شک ہو گیا رسومت ہے یا نہیں, یہی سمجھو کہ میں پاک نجس کی تیاگ کر رہا, یقین ہو گیا رسومت شک ہو رہا ہے یہ زیادہ ہے یا کم, یہی سمجھو کم ہے میں پاک. آپ کسی نجیب چیز سے ڈرا دو منٹ پہلے پتا بھی تھا کہ بہت زیادہ رسومت, اب شک ہو رہا ہے کہ وہ کم تو نہیں ہو گئی, اس کو سب سمجھ کے اپنے آپ کو پاک ہو. اتنی زیادہ چھوٹ ہے اسلام میں نجاتوں کو کرا رہا. اس کے ساتھ ہی یہ جو گفتگو ہے کہ پاک چیز کیسے نہیں بولی, اس کے اصول مکمل ہو رہے کہ کس اصول سے پاک چیز نہیں بولی. اب اس کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی وضاحتیں کہ مطلب پاک چیز نجیب چیز سے جب ٹکرائے گی تو کتنی نجیب ہوگی, پوری نجیب ہو جائے گی یا صرف اتنا اتنا نجیب ہوگا جتنا پاک چیز کا ٹکرایا ہے نجیب چیز سے. ساری چیزیں انسانہ آج کا جمعے کی تقریب میں آئیں گی, اس لیے کہ کم سے کم اب کے بعد تو یقین ہی ہے کہ کیا میں اللہ میں تو میں آپ کی درمیان اس کے بعد آئے ایسے میں بھی اور اس کے بعد آئے ایسے میں, یعنی تقریباً محرم کا پورا مہینہ تو یقینی طور پر یہ سچ ہے اور آدھا جو رکا کا مہینہ دو مہینے مسلسل کے درد جاری رہے اور تسلسل سے کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ تو آپ کے علم ہے. اس اعتبار سے یہ گفتگو انسانہ پوری وضاحتوں کے ساتھ ہوگی. آج کی گفتگو سے زیادہ اہم آئندہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسی میں وہ مسئلہ بھی آنے والا کہ ایک نجس چیز جب پاک چیز کو نجس کرتی مثلاً پیشاب کو رومال نجس ہو, اب کے رومال کا اگلی چیز کو نجس کر سکتا اور اگر کر سکتا ہے تو کیا وہ اگلی چیز کسی اگلی چیز کو نجس کر سکتی, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا وہ بھی اہم ہے کہ سب ان شاء اللہ آئندہ دن میں تو ہمارا موضوع بنے گا مسائل کو مکمل ہوا میں آج ہماری گفتگو اللہ کے خدا سے بے پرواہی اس عنوان پر ہوگی. وقت آج اتنا نہیں ملے گا کہ میں اس موضوع کو مکمل کروں, لیکن یہ وہ موضوع ہے جو تقریباً 10-11 سال سے مسلسل کسی نہ کسی عنوان سے میں کی سوال کی مجالس میں یا میں ادا کی مجالس میں علاقت یا ادب کی محافل مجالس میں بیان کرتا آ رہا ہوں, اس لیے اس پر میں زیادہ وقت بھی نہیں دوں گا. زیادہ سے زیادہ آئندہ کی گفتگو ہوگی تاکہ 50 یا 51 گناہان کبیرہ جلدی سے مکمل ہو جائے. گناہان کبیرہ کے سلسلے میں اب تک جو گناہان کبیرہ تبدیل ہو چکا, پہلا ذات کی رانی میں شرک کرنا اچھے کو مل جاتا اور دوسرا اللہ کو من اللہ اللہ سے مایوس ہو جاتا اللہ سے نا امید ہو جاتا. آج گناہان کبیرہ میں تیسرے کا تذکرہ ہے الحمد من مکر اللہ, اللہ کے عذاب سے لاپرواہ ہو جاتا, اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا, اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لینا. یہ خدا سے خود ایک ایسا قربان ہے کہ انتہائی خدا سے ہوتا اگر اسے پچھلی گفتگو کے فوراً بعد بیان کیا جاتا تو نسبتی سے یہ 1.5 مہینے میں جو وقت آ گیا اس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اس موضوع کا پتا نہ ہو سکے, کیونکہ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی دوسرا گناہ ہے کبیرہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, اسی میں کچھ اس انداز کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے کہ کتنی روایتیں کتنی آیتیں کتنے واقعات بیان کیے جا رہے تھے اس وقت, ان سے بھی یہ لگ رہا کہ مومن کو ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا. رحمت خدا اتنی وسیع, رحمت خدا کے بارے میں شک کرنا گناہ بلکہ شرک کے قریب قریب, اس وقت کے سوالات پیدا ہو رہے کہ پھر یہ عذاب کی جو اتنی روایتیں جو عذاب کی اتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں بار بار تذکرہ کیا جاتا سب کو اور قیامت کو یاد رکھوں یہ تو ان کے خلاف جا رہا. اسی سلسلے کی آج گفتگو اور اس گفتگو کا آغاز میں معصوم کی ایک حدیث سے کر رہا ہوں جو اگر کے اختتام میں آنا چاہیے مگر وضاحت کے لیے شروع میں بیان کروں. جب دماغ سے پوچھا گیا کہ مولا مومن کی پہچان کیا, اچھا یہ ایسا سوال ہے مومن کی پہچان کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف قوموں پر یہ سوال امام سے کیا جاتا ہے اور ہر مرتبہ امام اس کا ایک الگ جواب دیتے ہیں. اس کے مسئلہ یہ نہیں کہ ماشاء اللہ امام کو پتا ہی نہیں یا بھول گئے تو میں نے پہلے کیا کہا یا یہ کہ مومن کی کوئی ایک پہچانی نہیں بلکہ روایات کے اندر ایک بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے بار بار کہا جاتا کہ خالی ترجمہ پڑھنے سے کوئی دین کو نہیں سمجھ سکتا. روایات میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ یہ دیکھنا ضروری کہ امام جس راوی سے بات کر رہے ہیں وہ راوی کی حیثیت کا ہے, جیسی اس کی حیثیت ہوگی ویسا اس کو جواب دیا جائے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم راوی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہ پہلے آدمی کے لیے دن الگ ہے دوسرے آدمی کے لیے دن الگ, بلکہ پہلا آدمی ان دنوں پر عمل کر دیا تاکہ ہم کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھاری سمجھ کے عمل کر رہا دوسرے ان دنوں پر دوہرانا بیکار. جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو بتائے, جو جس کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو بتائے. یہی امام معصوم کے ساتھ مسئلہ ہوتا. اسی لیے روایات کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب تک یہ پتا نہ ہو کہ امام نے کس وقت کہا, کس کے سامنے کہا اور جس سے کہا وہ اس سے پہلے امام سے کیا کیا پوچھ کے جا چکا. تمہارا ایک سوال کے کیا کہ مولا مومن کسے کہتے ہیں, مومن کی کیا پہچان ہے؟ امام نے جواب دیا کہ مومن کی پہچان یہ کہ اگر اس کے سینے کو کاٹا جائے, اس کے دل کو کاٹا جائے, جب اس کے دل کو کاٹا جائے تو اس کے دل میں دو نور نظر آئیں, اس کے سینے میں دو نور نظر آئیں, ایک خوف کا نور اور ایک امید کا نور. پھر اس کے بعد اگر ان دو نوروں ایک ترازو میں رکھ کے وزن کیا جائے, لم یزد ھذا علی ھذا ولم یزد ھذا علی ھذا, تو تم یہ دیکھو اس کے والا نور اس سے زیادہ نہیں اور دو والا نور اس سے زیادہ نہیں. ایک ترازو دو پلوں میں دو نور رکھے اس سے بڑھ کے نکلا میں وہ اس سے بڑھ کے نکلا. کون سے دو نور؟ ایک امید کا نور جو گناہ کبیرہ میں سے دوسرے گناہ میں آیا, اور ایک خوف خدا اور عذاب الہی کا نور جو آج بیان اس کا شروع ہو رہا. تو بس یہی مومن کی پہچان کہ اس کے پاس ان دو چیزوں میں توازن ہوتا. نہ یہ کہ عذاب خدا سے کتنا لاپرواہ اور رحمت خدا پہ کتنا بھروسہ کرے کہ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ اس پر بھی عذاب آ سکتا, یا اگر آئے بھی یہ خیال تو جہاں یہ خیال کر لو کہ طے کر اپنے خیال کو مار دو, پھر مجھ سے جہاں عذاب آئے گا رحمت خدا بہت مفید. یہ بھی مومن نہیں. اور ہر ایک مومن تو عذاب خدا سے اتنا ڈرتا کہ رحمت خدا کا خیال ہی اس کے دل میں نہ آ, یا اگر آئے تو فوراً یہ کہہ کر رحمت کے خیال کو ختم کر دے رحمت بھی ہر ایک کو تو نہیں ملتی. خود جیسا گناہگار وہاں اس کا حقدار نہیں, دونوں خیال میں تو برابر کے ہونا چاہیے. جب یہ رحمت خدا سے دیکھو تو جیسا کہ سادے میں آئے محمد امام ایجا پر سادے پر اختلاف اور اختلاف کا فرمان سادے سے لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تو وصیت میں اپنی امت کو کر رہا اور لقمان کی وہ وصیت جو آپ اکثر سوچتے کہ بیٹا جب کبھی عذاب خدا کو دیکھو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ لو میں پھر میں سفل ہے, اگر میں سفل ہے یعنی تمام جنوں اور انسانوں کی نیکیوں کے برابر. جتنے انسان آج تک انہوں نے جتنی نیکیاں کی کہ اتنی ساری نیکیاں اگر میں اکیلا کر کے بھی بادشاہ کی راہی میں جاؤں تو اس کے باوجود اب کیا نہیں جا سکتا. عذاب خدا تو اتنا بڑا اس کے باوجود تم کا عذاب آئے, اور جب رحمت سے نگاہ ڈالو تو ذہن میں یہ خیال ہے کہ اگر میں سفل ہے یعنی جنوں اور انسانوں نے جتنے گناہ حد تک کیے سب کے برابر اکیلا گناہ کر کے پہنچوں تب بھی میری بخشی تو نجات بالکل یقینی. ہر وقت مومن انہی دو خیالات کے اندر ہوتا لگاتا ہے, رحمت سے خدا کرے تو گناہوں کے باوجود سب غلط کو یقین ہو جائے, عذاب الہی کو دے گی تو ساری اطاعت اور عبادت کے باوجود اپنے جہنم میں جانے کا یقین ہو جائے. بس ان دو یقینوں کے درمیان مرتا رہے, ڈوبتا رہے, ڈوبتا رہے, وہ مرتا رہے, یہی مومن کی پہچان بتائی گئی. لیکن اب ذرا ہم یہ دیکھ کر یہ جو تیسرا گناہ ہے کبیرہ اسلام نے بتایا, الامر من مفردہ, آزاد خدا سے بے پرواہ ہونا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں یہ واضح کروں کہ جب صحیح معنوں میں یہ چیز آپ کے سامنے آئی تو بعض اوقات آپ کے انتہائی دیندار بھی حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی اس میں شامل, یہ غلطی تو ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. آزاد خدا سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی آزاد خدا سے ڈرنا چاہیے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ انسان جہنم سے ڈرے, قیامت سے ڈرے, قبر سے ڈرے, نہیں, اس میں پانچ چیزیں آتی ہیں. ان پانچ چیزوں کی آپ تفصیل دیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے جو آج تک ہم نے سوچا ہی نہ تھا. تو پہلے تو میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ یہ جو گناہ ہے کبیرہ بتایا گیا, اس کا ترجمہ کتابوں میں یوں ہی ملتا, الامر من مکر اللہ, اللہ کے مکر یعنی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. مگر اردو میں کیونکہ اس لفظ کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں, اس لیے مشہورہ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں, ورنہ حسن مکر خدا کا مفہوم بہت وسیع, اس کو مکمل طریقے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تصویر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا, اللہ کے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. اس میں ایک چیز تو بالکل واضح جو میں آئندہ بیان کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے اوپر جہنم کا عذاب نہیں آئے گا, تو اس گناہ کبیرہ کے مجرموں میں شامل ہو گیا. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اس پر قیامت کا عذاب نہیں آئے گا, تو اس گناہ کبیرہ کے مجرموں میں شامل. اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اس پر قبر کا عذاب نہیں آئے گا, تو اس گناہ کبیرہ کے مجرموں میں شامل. مگر قیامت سے پہلے میں دنیا سے اپنی بات شروع کروں کہ اپنے آپ عذاب خدا سے محفوظ سمجھنا یا خدا کے طریقے سے محفوظ سمجھنا, اس میں کیا چیز شامل. مثلا سب سے پہلے صبح کو لے, اب دیکھیے کہاں تک اس گناہ کا دائرہ وسیع. دعا, ہر مومن دعا کرتا, دعا کو مقبول عبادت کہا گیا, دعا کو مومن کی پہچان کہا گیا, دعا کے بغیر نمازوں کو ٹھکرائے جانے کی وسالت دی گئی, ہر مقام پر دعا کی فضیلت رکھی ہے. اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ مومن جب دعا کرے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, اسے دعا کا طریقہ بتایا جائے, اسے دعا قبول کرانے کے طریقے بتائے گئے, اسے وہ ساری احتیاطیں بتائی گئی کہ جن کی وجہ سے دعا ٹھکرا دی جاتی, سب کچھ بتایا گیا. اب اس کے بعد اگر ایک مومن دعا کرتا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, سب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خیال خاص لوگوں کے ذہن میں آتا, اگر یہ لوگ بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں, کیا خیال کہ میں دعا نہیں کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یقینا میرا کوئی نہ کوئی گناہ اس دعا کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا. اگر وہ بھی دعا مانگی اور دعا قبول نہ ہو, اور وہ یہ سمجھ کے رہ جائے کہ شاید اللہ کی مصلحت نہیں ہے دعا قبول ہونے کی, یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ شاید ابھی میرے لیے بہتر نہیں ہے اس دعا کا قبول ہونا, یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ شاید میرے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ سب سمجھے. اور یہ نہ سمجھے, یہ خیال نہ آئے کہ شاید میرا کوئی گناہ میری دعا کو روک رہا, تو روایت میں ہے کہ یہ بھی ان گناہگاروں میں سے ایک جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ لیا. جب تمہاری دعا قبول نہ ہو, فوراً یہ تصور کر, باقی چیزیں تو ذہن میں آئیں گی لیکن یہ تصور بھی آنا چاہیے کہ دعا کرتے کرتے میری زبان سنجھی جا رہی, اس کے باوجود میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یقیناً میرا کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا. کون سا ہے وہ گناہ؟ فوراً اپنے گناہ کو یاد کر کے اسے معاف کرانا. اگر باقی ساری چیزیں ذہن میں آ گئی, گناہ ذہن میں نہیں آ, تو گویا تم کو بندے بن گئے جو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ رہا. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ بعض ایسے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی گناہ ہو, اگر کہ بہت کم, لیکن اس سے بڑھ کر ایک بندے یہ معاملے بتائی, وقت کی کمی کی وجہ, موضوع کی سوالت کی وجہ میں ہر جگہ روایت کا حوالہ نہیں دے پاتا ہوں, لیکن جہاں بھی آپ نے ایک وجہ بتائی وہ یہ ایک پہلو ہو گئے کہ آپ نے دعا کی دعا قبول نہیں. اگر یہ خیال ذہن میں آ گیا کہ شاید میرا گناہ رکاوٹ بنا ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا, اور اگر یہ خیال ذہن میں نہیں آیا تو آپ بھی گناہ کرنے والوں میں شامل ہو. مگر ایک پہلو اور دیکھو, ہم نے دعا مانگی، چار مرتبہ دعا مانگی اور دعا فوراً قبول ہو، دعا فوراً قبول ہو. اب ہم کتنے خوش ہیں، اب ہم اپنے آپ کو کتنا خوش نسبت کرتے ہیں. اور بس کیجیے کہ جب 15 مرتبہ یہ واقعات بھیجا ہے، ادھر دعا مانگتے ہیں فوراً جب کچھ دنوں کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ 99% صاحبان کی ماں ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شاید ہمارا مقام اور مرتبہ خدا کے کا بلند کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے. اور چلے بہت احتیاط کرنے والا مومن وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اللہ کی رحمت سے شامل حال کہ مسلسل میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اگر روایت میں کہا گیا کہ نہیں، اگر تم اتنا سوچ کے بیٹھ کر تو تم نے گناہ کبیرہ کر لیا اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ کر رکھ لیا. دیکھیے امام کس نقطے کی جانب ذہن کو لے جا رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا فوراً قبول ہو جائے، اختیار ڈر جاؤ بتا جاؤ، کہیں میں وہ گناہ گار بندہ تو نہیں کہ جس کی آواز خدا کو اتنی ناپسند ہے کہ اگر آواز بلند کی اور اگر اس کی دعا قبول. روایت یاد ہوگی آپ کو جو اکثر علماء پڑھتے رہتے ہیں کہ دعا کرنے والوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز خدا کو اتنی پیاری محسوس ہوتی کہ خدا ان کی دعا قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ دوبارہ دعا مانگے، پھر دعا مانگے، بار بار دعا مانگے. اب خدا کو ان کی آواز پسند ہے کہ نہیں، بارگاہ میں یہ آواز آتی ہے. اور اسی روایت کا اگلا خطرہ بھی آپ کو یاد ہو کہ بعض ایسے نافرمان و گناہگار و مفہوم بندے بارگاہ الہی میں کہ جن کی آواز اتنی نفرت سے سنی جاتی ہے بارگاہ الہی کہ کتاب اس کی آواز بہن پرانے کا فوراً اسمو بند کر، اس کی سائز پوری کر دوں تاکہ دوبارہ کی آواز یہاں پہ نہ آنے پائے. اب امام کہہ رہے ہیں اسی روایت کے حوالے سے کہ اگر تم نے دعا مانگی اور دعا فوراً قبول ہو، ٹھیک ہے، باقی باتیں تو ذہن میں آئے، شاید پروردگار کی رحمت، شاید کہ اس کا احسان، مگر یہ خیال بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ ارے دعا میں نے مانگی، خدا نے فوراً قبول کر لیا، کہیں میں ان گناہگار، ان نافرمان، ان مقبول بندوں میں سے تو نہیں جس کی آواز خدا اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کرتا اور فوراً ان کی دعا پوری کر کے ان کے منہ کو بند کر دیتا. اب آپ دیکھیے امام نے اس کے ساتھ یہ بولا کہ اگر دعا قبول ہوتے ہی میرا خیال تمہارے دل میں نہیں آیا تو گویا تم بھی ان میں شامل ہو گئے جو اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کی تصویر سے محفوظ سمجھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے معاشرے کے اندر کہ جس کی دعا فوراً قبول ہوگی، مجھے تو نظر نہیں آیا کیونکہ یقیناً معاشرے میں نہیں لوگ ہوں گے، 99% لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم سے نفرت کی وجہ سے ہماری دعا قبول کی گئی، ہماری آواز بند کرنے کے لیے ہماری دعا قبول کی گئی. اور اسی طرح شیطان انسان کو یہاں سے ہٹاتا تو روایت میں یہ کہا گیا کہ اگر کبھی تمہاری میں نے بعد بھی دعا کہ دعا قبول نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا، دعا قبول ہو جائے تب بھی اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا، اور دعا کا عذاب کا دھیان نہ لو کہ دعا قبول ہو تو یہ خیال کرنا کہ شاید میں ان گناہ گاروں میں سے، اور دعا رد کر دی جائے تو یہ خیال کرنا کہ شاید میرا کوئی گناہ اس راستے میں رکاوٹ بن گیا، اور پھر فوراً اپنے آپ کو عذاب خدا کا وہ فیض سمجھ کر تو گناہ کو معاف کرنے کی کوشش کرنا. چلیے اس کو امام نے عمل کے بارے میں بتایا، عمل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سی نیکیاں ایسی کہ جن کی توقیر انسان کو خود مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ کہ جس کی وضاحت کا یہ وقت نہیں کہ انسان کو نیکیوں کا موقع ملتا کہ خود بھی ایک طرف رحمت الہی میں شامل ہے اور ایک طرف عذاب الہی. آپ کو کچھ میں نے بتایا، اس کے بعد آپ کی وہی کیفیت ہونی چاہیے کہ دعا قبول ہو تو آپ پریشان ہو جائیں، شاید یہ رحمت کی وجہ سے قبول ہو، شاید یہ عذاب کی وجہ سے قبول ہو. دعا قبول نہ ہو تو آپ کو اسی میں بچ جائیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہی عمل کے بارے میں بتایا گیا. آپ نے دیکھا ہو اس کے بعد دین کا بڑا بڑا سا جذبہ موجود، بڑا زندہ بات انہیں لوگوں کی ہو رہی گناہ گاروں تک ہم آگے میں پہنچے، زندہ آدمی دل چاہتا ہے اس کا نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا، مطلب دل تو بہت چاہتا کہ صبح کی نماز پڑھوں لیکن خراب لگی رہتی. اب جب کبھی اسے اتفاق یا اس دن مزید آپ کھل جائے اور اس طرح سے نماز کا موقع مل جائے، اگر ذرا دین آدمی جس میں بڑی خوشی ہوگی آج یہ نماز ادا نہیں ہو, ایک نیک عمل کا موقع ملا, ایک نیک عمل کی توفیق ملی, مگر وہاں بھی وہی روایت آ رہی ہے زیادہ کبھی تمہیں نیک عمل کا موقع ملا. یہاں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا کیونکہ حقیقت یہ زیادہ انسان دیندار بن جاتا تو ایسے مواقع اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ نیکی کے لیے بیٹھا ہوگا یا نیکی کا موقع نہیں مل رہا ہوگا. خاص طور پر دور معصومین میں سے اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ سارا سارا دن لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, مثلا مولا کی وہ حدیث کہ تین دن مہمان نہیں آئے تو امام رو رہے ہیں کہ مہمان سے میرے گھر نہیں آئے, دنیا کا ثواب اپنی جگہ مگر مہمان آئے اور اس کی خدمت کا موقع ملے کہ وہ دیکھیں گے تو جب کبھی یہ توفیق مل جائے تو مومن خوش ہوگا. تو پرور دکھار نے مجھ سے یہ کام کیا, پرور دکھار نے میرے لیے یہ راستہ ہموار کر دیا. دنیاوی نظام کی اس کی بہت پرابلم تھی اور صاحب امتیاز کوئی ایسا ہے کہ جس سے آپ کو محبت, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی آپ سے کوئی کام دس سال کے بیٹھے ہیں وہ سو کو چھوڑ کر آپ کو مخاطب کر سب چیزیں صاحب امتیاز اب وہ سو کو زحمت نہیں دیا آپ سے کام کروا رہا لیکن آپ کسی کے خوش اتنا بڑا آدمی لیکن اس نے مجھے یاد کیا باقی سب کو چھوڑ دیا. جب مومن کی یہی فکر خدا کے بارے میں ایک تو وہ آدمی پکڑا جاتا کیا مصیبت میں خدا نے مجھ کو ڈال دیا, جس مسجد کو دیکھو میری ہی دکان پہ آ رہا ہے ہاتھ پھیلا لوں, جس آدمی کو دیکھو مسجد سے بھیک مانگ رہا ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں. تو دوسری جانے اگر صحیح نیند آئے تو وہ کتنا خوش ہوتا تو پتہ شکار کا خیال نہ چکا کہ اس نے دوسروں کو نظر انداز کر کے مجھے اس میکنگ کے لیے منتخب کیا. جیسے میں نے مثال امریکہ کا سربراہ جس کو ان لوگوں سے محبت ہوتی تو یہ چاہتا ہے کہ دربار میں اس کا نام زیادہ ہو, وہ اگر کبھی دیکھے کہ امریکہ کے سربراہ سب آدمیوں کو دور کر مجھے بلایا کہ یہ کام کر اب وہ کام کی مصیبت سے گھبرائے گا نہیں بلکہ خوش ہوگا کہ دیکھا میرا مقام سب سے بلند ہو گیا ان کو تھوڑا اور مجھے یاد کیا. نیکیوں میں یہی معاملہ خدا کے ساتھ کیجیے مگر امام کہہ رہے ہیں اس میں بھی کرتے رہے بعض اوقات ایسا ہوگا کہ خدا عمل کی توفیق اس لیے دیتا ہے کہ وہ تم سے ناراض اور عمل کی توفیق نہیں دیتا اس لیے کہ وہ تم سے خوش, یعنی نماز صبح کی نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اس سے خوشی تو ہوگی کہ آج نماز پڑھا نہیں ہو لیکن اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا ہو سکتا کہ اس سے کسی خدا کو اٹھا کر نماز پڑھانے کے اندر خدا کی ناراضگی خوشیدہ ہو جو ان سے محفوظ. اچھا اس میں خدا کی ناراضگی کیسے ہو ہوا میں تو آپ نے سمجھ لیا کہ آواز نہ پسند ہے اس لیے دعا قبول کر اس کی بھی امام نے بہت ہی بہترین مثال دی وقت کے پورا ہو جانے کی وجہ سے یہ بات ان شاء اللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گی. لیکن میں یہی عرض کروں کہ یہ جو عذاب یہ تو گناہ بتایا گیا عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا اس میں سبھی یہ خیال نہ کیجیے کہ اس سے مراد جہنم کا عذاب اور ہم جو ڈرتے رہتے ہیں اس لیے یہ گناہ ہم نہیں کر رہے اس گناہ کی دنیا میں اتنی مثالیں جیسے تھوڑا سا آپ نے سمجھ لیا کہ جو اپنے آپ کو ہر وقت عذاب سے ڈرنے والا سمجھ رہا وہ بھی یہ گناہ کر رہا ہے کہ عذاب میں خدا سے محفوظ ہو. انشاءاللہ آئندہ تقریب میں کو مکمل کر دوں گا. پانچ چیزوں میں سے دعا آ جا گئی عمل تھوڑا آپ نے سنا باقی یہ عمل کو مکمل کر کے باقی تین پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وقت مکمل ہو گیا آج ان کے بات میں کافی سے گفتگو شروع ہوئی اس انتظار سے تھوڑی مختصر رہی گفتگو ان شاء اللہ آئندہ محرم کے اختتام تک بالکل وقت کے مطابق گفتگو ہوگی اور میرے اپنے اندازے سے آج سوال جواب کے وقفے کی ضرورت نہیں ہے اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر وہ قریب آ جائیں سوال پوچھنے والے تو آواز سب تک پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں یہ درج آئندہ جمعے کو 11 بجے سے شروع ہوگا جن کے سوال ہے وہ قریب آ جائیں باقی لوگوں سے اجازت جاتے جاتے اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ بابا جو بنے گروپ دے دیجیے.